درسِ قرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخ پوری صاحب کی آواز میں.
اور اللہ کہتے ہیں یاد کرنے کے لیے آسان, پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان.
اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات.
اور اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون.
ہم تو نعت بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ.
محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے, بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے.
www.darsquran.com.
الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. صدق الله العظيم. گزشتہ درس کے آخر میں آیت نمبر 134 کی تفسیر عرض کی جا رہی تھی. بتایا تھا کہ اللہ پاک نے متقین کی یعنی اہل ایمان کی 5 صفات یہاں بیان فرمائی ہیں, اور ہم دلوں کے پھیرنے والے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ 5 صفات ہمیں بھی عطا فرما دے. ان میں سے پہلی صفت یہ تھی, الذین ينفقون فی السراء والضراء, وہ جو خرچ کرتے ہیں فراغت میں بھی اور تنگی میں بھی. جو خوشحال لوگ ہیں وہ خرچ کرتے ہیں اپنی طاقت کے مطابق, اور جو غریب ہیں وہ خرچ کرتے ہیں اپنی طاقت کے مطابق, لیکن خرچ ہر ایک کو کرنا چاہیے. کوشش یہ کی جائے کہ اللہ کرے کہ دین کے ہر شعبے پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں, اور دین کی ترقی, دین کی حفاظت اور دین کی اشاعت کی جتنی بھی صورتیں ہیں ہر صورت کے اندر ہمارا کچھ نہ کچھ حصہ ہو جائے, کچھ نہ کچھ حصہ ہمارا بھی ہو جائے. تو دین کی اشاعت کے لیے اور دین کی خدمت کے لیے اور دین کی حفاظت کے لیے مال کو خرچ کرنا یہ ضروری ہے. اسی لیے اللہ پاک نے قرآن کریم میں جہاں جہاد کرنے والوں کا ذکر کیا تو وہاں جہاد بالمال کا ذکر پہلے فرمایا, اور جہاد بالنفس یعنی جان کے ساتھ جہاد کرنے کا ذکر بعد میں فرمایا. جاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ, اپنے اموال کے ساتھ بھی جہاد کرتے ہیں اور اپنی جانوں کے ساتھ بھی جہاد کرتے ہیں. اس لیے کہ جہاد کی تیاری کے لیے مال کی ضرورت ہے, لٹریچر کی اشاعت کے لیے مال کی ضرورت ہے, اور افراد کی تیاری کے لیے اموال کی ضرورت ہے, عمارت کے لیے اموال کی ضرورت ہے, اسلحے کی خریداری کے لیے اموال کی ضرورت ہے, اور کفر کی سازشوں کا توڑ کرنے کے لیے مال کی ضرورت ہے. آج میڈیا پر وہ چھائے ہوئے ہیں, آپ ہلکے سے ہلکے میڈیا کا بھی تصور کریں تو اس کے لیے بھی لاکھوں اور کروڑوں کے اخراجات کی ضرورت ہے اگر واقعی ہم ان کی سطح پر ان کا مقابلہ کرنا چاہیں. اور افسوس یہ کہ مسلمان بے تحاشا دولت کے باوجود اور اموال و اسباب کے سرچشموں پر قابض ہونے کے باوجود اس پہلو سے غافل ہیں. تو بہرحال پہلی صفت اہل ایمان کی اور اہل تقویٰ کی وہ یہ ہے کہ وہ خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور تنگی, غریبی اور فقیری میں بھی خرچ کرتے ہیں. جیسے میں نے بتایا تھا کہ اس دنیا میں ہر امیر سے بڑا کوئی امیر ہے,
اور ہر غریب سے زیادہ کوئی غریب ہے. اور اللہ نے جیسے قرآن کریم میں فرمایا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے سے بڑا کوئی علم والا ہے، ہر علم والے سے بڑا کوئی نہ کوئی علم والا ہے. یہاں تک کہ آپ دیکھیں سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وقت کے پیغمبر، صاحب شریعت، صاحب تورات، صاحب عظیمت پیغمبر، لیکن ایک وقت آیا کہ اللہ پاک نے ان پر بھی یہ ظاہر کر دیا کہ بعض چیزیں آپ بھی نہیں جانتے، میرا فلاں بندہ جانتا ہے آپ نہیں جانتے. اور آپ نے پھر سفر کیا اس بندے تک پہنچنے کے لیے. تو ہر علم والے سے بڑا کوئی علم والا، ہر طاقت والے سے بڑا کوئی طاقت والا، اور ساری طاقتوں کی انتہا وہاں پر ہو جاتی ہے، سب سے زیادہ طاقت والا میرا اور آپ کا اللہ. اسی طریقے سے دنیا میں ہر غریب سے زیادہ کوئی غریب بھی ہے. تو کوئی یہ نہ سوچے کہ میں تو غریب ہوں میں کیا خرچ کروں، آپ اپنی طاقت کے مطابق خرچ کریں. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، فرمایا کہ تم دوزخ کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی صحیح، کھجور کا کچھ حصہ، پوری کھجور بھی نہیں. مقصد یہ بتانا تھا کہ تم چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی اگر خرچ کر سکتے ہو تو وہ خرچ کرو. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم سالن پکاتے ہو شوربہ زیادہ بنا لو تاکہ پڑوسی کی یا کسی مستحق کی مدد کر سکو، کچھ شوربہ دے دو. تو بہت خرچہ تو نہیں ہو جائے گا لیکن اس کا فائدہ ہو جائے گا. اور اللہ پاک یہاں میرے بھائیوں اور میری بہنوں اخلاص کو دیکھا جاتا ہے، اخلاص کو، کس کے دل میں کتنا اخلاص ہے، ثواب کی کتنی طلب ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کتنی چاہت ہے، کتنا جذبہ ہے، اللہ کے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے اپنے دل سے نکال دیجئے کہ اللہ کے ہاں کروڑوں خرچ کرنے والے کی تو قدر و قیمت ہے اور روپیہ دس روپے خرچ کرنے والے کی اللہ کے ہاں قدر و قیمت نہیں ہے. یہ اپنے دل سے خیال نکال دیجئے. وہ تو طلب کو دیکھتا ہے، طلب کو. وہ تو کہتے ہیں تم جو قربانی کے جانور لیتے ہو تو میں ان جانوروں کو نہیں دیکھتا، میں تو تمہارے دلوں کے اندر جو مجھے راضی کرنے کا جذبہ ہے اس کو دیکھتا ہوں. لَن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم، مجھے راضی کرنے کا کیا جذبہ تمہارے اندر پایا جاتا ہے میں اس چیز کو دیکھتا ہوں. اگر اللہ نہ کرے تم نے لاکھ روپے کا جانور، دو لاکھ کا جانور، پانچ لاکھ کا جانور قربانی میں دیا لیکن دکھاوے کے لیے، شہرت کے لیے، اخبار میں تصویریں کھچوانے کے لیے، لوگوں میں اپنا نام پیدا کرنے کے لیے، ایک چڑیا ذبح کرنے کا بھی ثواب نہیں ملا، ایک چڑیا ذبح کرنے کا بھی ثواب نہیں ملا. دکھاوا تو شرک ہے، ریا تو شرک ہے، مخفی شرک. آج کل یہ رسم چلی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں قربانی کے موقع پر لوگ تصویریں کھچواتے ہیں، اخبارات میں آتا ہے اتنے لاکھ کا جانور ذبح کیا، اتنے لاکھ کا جانور ذبح کیا. میرے بزرگوں اور دوستو یہ روش صحیح نہیں ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. طریقہ چلا غریبوں میں امداد تقسیم کرتے ہیں لیکن جب تک اخبار میں تصویر لگنے یا خبر چھپنے کی توقع نہ ہو تو غریبوں کو آٹے کی ایک بوری بھی نہیں دیتے ہیں. فوٹوگرافر کا آنا ضروری ہے وگرنا غربا محروم جائیں گے. یہ طریقہ غلط ہے. ہم تو اس اسلام کے اس مذہب کے ماننے والے جس میں یہ کہا گیا کہ دائیں سے دو بائیں کو خبر نہ ہو، دائیں سے دو بائیں کو خبر نہ ہو تو یہ صدقہ اللہ کے ہاں قبول ہوگا. تو پہلی صفت یہ الذین ينفقون فی السراء والضراء. دوسری صفت والکاظمین الغیظ، غصہ پی جانے والے. یہ نہیں فرمایا کہ میرے محبوب وہ ہیں، متقی وہ ہیں، کامل ایمان والے وہ ہیں جن کے اندر غصہ ہوتا ہی نہیں. یہ نہیں فرمایا. اس لیے کہ اللہ نے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں، غصہ بھی اسی نے پیدا کیا، نرمی بھی اسی نے پیدا کی ہے، محبت کا پیدا کرنے والا بھی وہی، نفرت کا پیدا کرنے والا بھی وہی، شہوت کا پیدا کرنے والا بھی وہی، شہوت کو ضبط کرنے کو بھی پیدا کرنے والا وہی. ہر چیز کا ایک محل ہے، غصے کا محل اور، محبت کا محل اور،
نرمی کا محل اور، غضب کا محل اور، شہوت کا محل اور، ضبط کا محل اور، ہر چیز کا ایک محل ہے، اس محل پر اس کو خرچ کرے۔ غصہ نہ ہونا طبیعت کے اندر یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ اگر غصہ کمال کے منافی ہوتا، یہ کمال کی ضد ہوتا، تو دنیا کا جو سب سے کامل انسان ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں کبھی غصہ نہ آتا۔ لیکن آپ اپنی آپ کی سیرت اٹھا کر دیکھیں، متعدد مواقع پر آپ کو یہ الفاظ ملیں گے کہ غصے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو گیا، لیکن اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں آتا تھا۔ آپ کی کمر پر سجدے کی حالت میں اوجڑی بھی ڈالی گئی، آپ کی کمر میں کپڑا ڈال کر بل دے دے کر گلا دبایا بھی گیا، تھوکا بھی گیا، گالیاں بھی دی گئیں، برا بھلا بھی کہا گیا، مگر اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں آیا۔ لیکن جب آپ دیکھتے کہ اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے تو پھر آپ کو غصہ آتا تھا۔ تو کامل لوگوں کی نشانی یہ نہیں ہے کہ ان کو کبھی غصہ نہ آتا ہو، کامل لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ غصہ ان کے کنٹرول میں ہو، غصہ ان پر غالب نہ ہو، وہ غصے پر غالب ہو۔ ہم میں سے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ غصہ ان پر غالب ہوتا ہے، جن کو کہا جاتا ہے مغلوب الغضب، غصے کے سامنے ہتھیار ڈال دینے والے، غصے سے مغلوب ہو جانے والے، غصے سے پاگل ہو جانے والے۔ تو ہم پر غصہ غالب نہ ہو، ہم غصے پر غالب ہوں، تو یہ اہل ایمان کی صفت ہے۔ اور اگر ہم پر غصہ غالب آ جائے تو پھر اس کی اصلاح کی ضرورت ہے، یہ بہت بڑا عیب ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں غصے میں آ کر اپنی اولاد کی اتنی پٹائی کرتے ہیں کہ بینائی ضائع کر دیں، ان کے جسم کو زخمی کر دیں، غصے میں پاگل ہو کر طلاق دے ڈالے، غصے میں پاگل ہو کر سالوں کے رشتے لمحوں میں خراب کر لے، غصے میں پاگل ہو کر کلمہ کفریہ بکنے لگے، ایسے بھی ہیں۔ غصہ کنٹرول میں ہو، یہ ہے دوسری صفت اہل ایمان کی۔ اور میں نے عرض کیا تھا اللہ کے نبی نے جو فرمایا، ایک حدیث دوبارہ سن لیجیے موضوع کو مکمل کرنے کے لیے اور تازہ کرنے کے لیے، فرمایا کہ من کظم غیظن وہو یقدر علی انفاذہ یملا اللہ جوفہ امنا و ایمانا، جو شخص اپنا غصہ چلانے پر، اپنا غصہ نافذ کرنے پر، اپنا غصہ نکالنے پر قادر ہو اور پھر وہ غصے کو پی جائے اللہ کے ڈر سے، اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ اس کے سینے کو امن اور ایمان سے بھر دیتا ہے۔ غصے کو پی گیا صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے، بڑا مشکل ہے۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کافر سے مصروف قتال ہیں، دو بدو ٹکراؤ ہو رہا ہے، اور شیر خدا نے کافر کو نیچے گرا لیا اور سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے، تلوار نکالی، گردن کاٹنے والے تھے کہ اس نے نیچے لیٹے لیٹے حضرت علی کے چہرے پر تھوک دیا۔ ارے قربان جائیے، کیا تیار کیے تھے انسان میرے آقا نے، اس استاد کے قدموں کی خاک پر قربان جائیں میرے جیسے کروڑوں، جس آقا نے ایسے عظیم لوگ تیار کیے تھے۔ جب چہرے انور پر، حضرت علی کے چہرے پر تھوکا تو حضرت علی نے اس کو چھوڑ دیا اور کھڑے ہو گئے۔
www.dasquran.com
لوگوں نے کہا، حضرت یہی تو وقت تھا اس کی گردن کاٹنے کا، آپ قادر بھی تھے، اس پر حاوی بھی تھے، اس پر بیٹھے ہوئے بھی تھے، اور اس نے تھوک کر آپ کو مشتعل کر دیا تھا، آپ نے فرمایا یہی تو موقع تھا معاف کرنے کا، اس لیے کہ میں اسے قتل کرنا چاہتا تھا اللہ کے لیے، اب جب اس نے میرے چہرے پر تھوک دیا اور مجھے غصہ آ گیا، اب اگر میں اسے قتل کرتا تو اپنے نفس کے لیے، ذاتی انتقام کے لیے، یہ جہاد نہ رہتا، یہ جہاد نہ رہتا، یہ ذاتی جنگ ہو جاتی،
جہاد کیا ہوتا ہے؟ جو صرف اللہ کی رضا کے لیے، نہ قوم کے لیے، نہ وطن کے لیے، نہ شہرت کے لیے، نہ ذات کے لیے، نہ پیسے کے لیے، نہ اقتدار کے لیے، صرف الاء کلمۃ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیہ، بس یہ مقصد۔ تو یہ دوسری صفت بل کاظمین الغیظ، اور تیسری صفت بل عافین عن الناس، اہل ایمان وہ ہیں جو لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ یہ پہلی صفت سے بھی ایک درجہ اونچی صفت ہے، ایک ہے غصہ پی جانے والا اور دوسرے معاف کر دینے والا۔ غصہ پی گیا، غصہ دبا گیا، سر کو جھکا لیا، منہ موڑ لیا، انتقام نہیں لیا، لیکن دل میں بات رہ گئی۔ اللہ کہتے ہیں اس سے بھی بڑا وہ ہے جو معاف کر دیتا ہے، دل سے ہی معاف کر دیا۔ بل عافین عن الناس، انسانوں کو معاف کر دینے والے، زیادتیوں کو معاف کر دینے والے۔ اس کی بھی وہ حدیث، فضیلت والی حدیث، دوبارہ ذہنوں میں تازہ کر لیجئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کا دن ہوگا، ایک منادی پکارے گا اور کہے گا، این العافون عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے کہاں ہیں، لوگوں کو معاف کرنے والے کہاں ہیں، ہلمو الی ربکم وخذو اجورکم، آؤ اپنے رب کی طرف اور اپنے اجر لے لو، وحق علی کل امرئ مسلم اذا عفا ان يدخل الجنہ۔ فرمایا کہ جو مسلمان معاف کرتے ہیں، لازم ہے کہ اللہ اسے جنت میں داخل کرے۔ اللہ فرمائیں گے، تم انسانوں کو معاف کرتے تھے، آؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ معاف کرنا سیکھیے میرے بھائیوں، اگر بہت ہی مشکل ہو تو ان فضیلتوں کو یاد کر لیا کرے، قیامت کے دن کو یاد کر لیا کرے کہ ایک طاقت والا، سب سے بڑا طاقت والا ایسا بھی ہے کہ جس کے سامنے مجھے قیامت کے دن پیش ہونا ہوگا، اگر میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر انتقام لیتا ہوں اور معاف کرنے کی میرے اندر طاقت نہیں ہے، تو اگر اس نے میرے بڑے بڑے جرموں کو سامنے رکھ کر مجھے سزا دی تو میں تو نہیں بچ سکوں گا۔ تو اگر یہ سوچ لے میں معاف کرتا ہوں، وہ مجھے معاف کرے گا، یہ سوچ لے تو معاف کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہ پہلے سے بھی اونچا مرتبہ۔ اور چوتھی صفت واللہ یحب المحسنین، یہ میرے اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کا کلام کیسے ترتیب سے بات چل رہی ہے، اعلیٰ ترین مرتبہ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ کسی کو نفع پہنچانا، یا کسی کو نقصان سے بچا لینا۔ یہ غصہ پی جانے سے بھی بڑا اونچا مرتبہ، معاف کرنے سے بھی اونچا مرتبہ احسان کرنا۔ نہ صرف یہ کہ غصہ پی گیا بلکہ معاف کر دیا، اور معافی نہیں کیا بلکہ الٹا احسان کیا۔ واللہ یحب المحسنین، کہا جاتا ہے یہ ہے خلق عظیم، خلق عظیم۔ میرے آقا کو جو اللہ نے مقام دیا تھا، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہتے ہیں ایک ہے خلق حسن اور ایک ہے خلق کریم اور ایک ہے خلق عظیم۔ خلق کا پہلا مرتبہ تو یہ ہے کہ کسی نے زیادتی کی تو اس سے انتقام لے لیا، یہ بھی خلق ہے، بد اخلاقی یہ بھی نہیں، لیکن اتنا ہی بدلہ لے جتنی زیادتی اس کے ساتھ ہوئی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ بِمِثْلِهَا، جتنی زیادتی ہوئی اتنی۔ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، اگر تم پر کسی نے زیادتی کی تم بھی زیادتی کر سکتے ہو، لیکن اتنی جتنی اس نے کی۔ ایسا نہیں جیسا کہ ہم کہتے ہیں ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، اس نے مجھے گالی دی ہے میں اس کی ماں بہن باپ دادا مرحومین سب کو گالیاں دوں گا، اس نے ہمارا ایک فرد قتل کیا ہے میں اس کی نسلیں مٹا دوں گا۔ ارے یہی تو ہو رہا ہے، یہی تو ہو رہا ہے مسلمانوں کے اندر۔ آج بھی ہم قبائلی دور میں جی رہے ہیں، آپ اخبارات اٹھا کر دیکھیں کبھی سندھ کی خبریں، کبھی پنجاب کی، کبھی سرحد کی، کبھی بلوچستان کی، ایک کے بدلے میں دس دس قتل کیے جا رہے ہیں، جس کا دعویٰ چلتا ہے انتقام لیتے جتنی زیادتی کی اس سے زیادہ، غصے میں پاگل ہو جاتے ہیں، پاگل۔ کیسے غصے میں پاگل ہوتے ہیں؟ اللہ معاف فرمائے، یہ بات تو الگ ہے، میں وہ کرتا ہوں، لیکن یاد آ گیا، عبرت کے لیے اس کو عرض کر دوں۔ دو چار روز پہلے میں نے یہ خبر پڑھی، آپ نے بھی شاید پڑھی ہوگی، پنجاب کے کسی علاقے میں ایک نوجوان بیٹے نے اپنے بوڑھے باپ کو برائی سے منع کرنے پر زندہ جلا دیا، زندہ جلا دیا۔ میں نے اب بھی وہ خبر سنبھال کر رکھی ہوئی ہے، بیٹے نے باپ کو زندہ جلا دیا برائی سے منع کرنے پر، غصے میں مشتعل ہو گیا، مجھے منع کرتا ہے یہ بڈھا، یہ جہالت کی وجہ سے، شریعت سے دوری کی وجہ سے، حقوق کی پامالی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر اتنی ہی زیادتی کرے جتنی اس پر زیادتی کی گئی، یہ بھی خلق ہے، بد اخلاقی نہیں ہے، لیکن اتنی زیادتی ہو، مگر یہ اخلاق کا پہلا مرتبہ ہے۔ اور دوسرا مرتبہ یہ ہے، اس نے زیادتی کی، اس نے معاف کر دیا، جیسے کہ اللہ نے فرمایا تم انتقام لے سکتے ہو، لیکن اگر معاف کر دو تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے، بہتر ہے تمہارے لیے۔ اور تیسرا اور انتہائی مرتبہ خلق کا، خلق عظیم، وہ یہ ہے کہ کسی نے زیادتی کی، انتقام بھی نہیں لیا، معاف بھی کر دیا، اور الٹا اس کے ساتھ احسان کیا۔ یہ ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عظیم۔ میرے آقا کے ساتھ جن لوگوں نے زیادتیاں کی تھیں، آقا نے انہیں نہ صرف یہ کہ معاف کر دیا، بلکہ الٹے ان کے ساتھ احسانات کیے۔ طائف والے آئے، وہی طائف والے جنہوں نے جسم اطہر پر پتھروں کی بارش کر دی تھی اور نالین مبارک خون سے بھر گئے تھے، جسم بھی زخمی کیا اور دل بھی زخمی کیا اپنی باتوں سے۔ کسی نے کہا ارے اللہ کو تیرے سوا کوئی نبی نہیں ملا تھا، ارے جس کے پاس سواری کے لیے گدا تک نہیں ہے وہ نبوت کے دعوے کرتا ہے، دل کو بھی زخمی کیا۔ لیکن وہی طائف والے جب ایک وقت آیا کہ مدینہ میں آئے، میرے آقا انہی کے پاس جا کر اپنے دکھڑے بیان کرتے تھے، اپنے حالات اور مسائل بیان کرتے تھے، اور ان کی مہمان نوازی فرمائی۔ تو یہ اعلیٰ ترین مرتبہ، فرمایا کہ واللہ یحب المحسنین، اللہ محبت کرتے احسان کرنے والوں سے۔ ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا، حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت حسین کے بیٹے حضرت علی، ان کا بیٹا، ان کا واقعہ ہے۔ لونڈی لوٹا لے کر ہاتھ دھلا رہی تھی، لوٹا چھوٹا، ان کے جسم پر گرا، وہ زخمی ہو گئے۔ انہیں خشمگین نگاہوں سے، غصے والی نگاہوں سے لونڈی کی طرف دیکھا، اور لونڈی بھی مزاج شناس تھی، اور لونڈی قرآن پڑھنے والی تھی۔ اللہ اکبر، آج آزاد قرآن نہیں پڑھتے، ایک وقت تھا کہ غلام اور لونڈیاں بھی قرآن کے حافظ، قاری، عالم، مفسر ہوتے تھے۔ اس نے جب دیکھا، موقع کے مطابق اس نے آیت پڑھی، موقع کے مطابق فوراً، والکاظمین الغیظ۔ اللہ کہتے اہل ایمان وہ ہوتے ہیں جو غصہ پی جاتے ہیں۔ ایک دم حضرت علی ابن حسین نے سر جھکا لیا کہ ہاں میں نے غصہ پی لیا۔ اس نے آگے پڑھا بل عافین عن الناس، فرمانے لگے میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اس نے آگے پڑھا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتے۔ آپ نے فرمایا اذهبی فانت حر لوجه اللہ، جاؤ میں نے تمہیں اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ کبھی کبھی اس واقعے کی بنا پر کہا کرتا ہوں اللہ مجھے معاف کر دے، بعض اوقات غلطیاں، بعض اوقات غلطیاں انعام ملنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں، بعض اوقات گناہ اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ معاذ اللہ، اس لیے نہیں کہ گناہ قرب کا ذریعہ بنتے ہیں، بلکہ یوں کہ گناہ کیا، توبہ کی، رویا، گڑگڑایا اور اللہ کے سامنے شرمندگی کا اظہار کیا، اللہ نے معاف کر دیا تو گناہگار کو وہ قرب مل گیا جو عبادت گزار کو نہیں ملتا۔ یہ غلطی انعام کا ذریعہ بن گئے، غلطی آزادی کا ذریعہ بن گئے۔ اذهبی انت حرا لوجه اللہ، فرمایا کہ واللہ یحب المحسنین۔ یہ وہ لوگ تھے کہ قرآن سنتے تھے تو عمل کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتے ہیں، کان وقافا عند کتاب اللہ، کان وقافا عند کتاب اللہ۔ اگر کوئی کام کرنا چاہتے اور کوئی قرآن کی آیت پڑھ دیتا جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کام کرنا جائز نہیں ہے، تو حضرت عمر فاروق کو بریکیں لگ جاتی تھی، بریک لگ جاتی، رک جاتے۔ کان وقافا عند کتاب اللہ، قرآن سنتے ہی رک جاتے۔ مشہور واقعہ ہے، مہر کی حد متعین کرنا چاہتے تھے سیدنا عمر، حد متعین کرنا چاہتے تھے، کیونکہ لوگوں نے بڑے بڑے مہر رکھنے شروع کر دیے تھے۔ تو آپ نے سوچا کہ مہر کی کوئی حد متعین کر دی جائے، لوگوں کے سامنے اس موضوع پر بیان کرنے لگے ذہن بنانے کے لیے، اور اپنی اس رائے کا اظہار کیا تو ایک عورت نے کہہ دیا، آپ کیسے مہر کی حد متعین کر سکتے ہیں جبکہ اللہ نے مہر کی حد کوئی متعین نہیں کی، آپ کیسے ہمیں محروم رکھ سکتے ہیں جبکہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ اگر تم مال و دولت کا ڈھیر بھی دینا چاہو تو دے سکتے ہو، کیسے آپ محروم رکھ سکتے ہیں؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا، اس عورت نے آیت کریمہ سنائی تو رک گئے۔ نہ صرف یہ کہ اقدام سے رک گئے بلکہ فرمانے لگے اپنے آپ کو ملامت کرتے ہوئے، اے عمر، ایک عورت بھی قرآن کا علم تجھ سے زیادہ رکھتی ہے۔ اس لیے کہ آپ پڑھ چکے ہیں دوسرے پارے میں، اللہ نے فرمایا کہ اگر تم ان میں سے کسی کو طلاق دو اور تم نے مہر میں ایک ڈھیر دیا تھا مال و دولت کا تو واپس نہ لو، یہ مردانگی اور غیرت کے خلاف ہے، واپس مت لو۔ تو اس سے اس نے ثابت کیا کہ معلوم ہوتا ہے کہ مال و دولت کا انبار بھی مہر کے طور پر دینا جائز ہے۔ تو جب اللہ جائز کہتا ہے تو آپ کیسے منع کرتے ہیں؟ تو یہ وہ لوگ تھے، اللہ کا حکم اور نبی کا ارشاد سن کر فوراً عمل کے لیے آمادہ ہو جاتے تھے۔ حضرت علی بن حسین نے یہ آیت کریمہ سنی باوجود کہ زخمی تھے، غصے میں تھے، غصے کو قابو کیا، معاف کر دیا اور پھر اسے آزاد کر دیا۔ پانچویں اور آخری صفت جو بہت توجہ سے سننے کی ہے اور عمل کی نیت کے ساتھ سننے کی، سب نے نیت کر لی نا بھائی، انشاءاللہ میرے بھائی بھی میری بہنیں بھی یہ نیت کر لیں، عمل کی نیت سے بیٹھیں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے اس مجلس کے اندر، عمل کی نیت سے، لذت کے لیے نہیں کہ دیکھیں آج تقریر کیسے ہوتی ہے۔ ارے نہیں بھائی، لذت کے لیے مت سنے تقریریں، اس لذت نے ہمیں تباہ کر دیا، لذت والی تقریروں نے ہمارا کباڑا۔ عمل کی نیت سے سنیں۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم۔ اور وہ ہیں اہل ایمان کہ جب وہ کوئی غلط حرکت کر بیٹھتے ہیں یا اپنی ہی جان پر ظلم کر لیتے ہیں، ذکر اللہ، اللہ یاد آ جاتا ہے ان کو، اللہ کو یاد کر لیتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ فاستغفروا لذنوبهم، اپنے گناہ پر استغفار کرنے لگتے ہیں، معافی طلب کرنے لگتے ہیں۔ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور اللہ کے سوا کون ہے گناہوں کو معاف کرنے والا؟ ولم یصروا علی ما فعلوا، اور جو کچھ ان سے ہوا اس پر اصرار نہیں کرتے۔ وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں۔ یہ ہے پانچویں صفت۔ کیا فرمایا؟ ایمان والے وہ ہیں کہ جب ان سے کوئی فاحشہ ہو جائے، فاحشہ غلط حرکت، بے جا حرکت، بے حیائی کی بات، یا اپنے اوپر ظلم کر لیں، فاحشہ سے مراد بھی گناہ اور ظلم سے مراد بھی گناہ، لیکن علماء نے دونوں میں فرق کیا کہ فحشا ایسے گناہ کو کہتے ہیں جس کا نقصان متعدی ہو، دوسرے تک اس کا نقصان پہنچے، مثلا زنا، سود خوری، غیبت، چوری، ڈاکہ، یہ ایسے گناہ ہیں جن کا ضرر متعدی ہے، دوسرے تک ان کا نقصان پہنچتا ہے. اور ظلم کیا ہے؟ کہ جو متعدی نہ ہو، جس کا نقصان انسان کی اپنی ذات تک محدود رہے، دوسرے تک نہ پہنچے. مثال کے طور پر شراب نوشی، نماز کا چھوڑنا، روزوں کا چھوڑنا، یہ کسی اور کو تو نقصان نہیں ہوتا، خود اس کو نقصان ہوتا ہے. تو فرمایا کہ ایمان والوں سے جب کوئی گناہ ہو جاتا ہے یا اپنی جان پر ظلم کر لیتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ ایمان والے وہ ہیں جن سے کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں. یہ نہیں فرمایا کہ ایمان والے وہ ہیں، تقوی والے وہ ہیں، میرے محبوب وہ ہیں جن سے کبھی گناہ ہوتا ہی نہیں. یہ فرمایا کہ ایمان والے وہ ہیں جن سے گناہ ہو جائے تو اللہ کو یاد کر کے استغفار کر لیتے ہیں، توبہ کرتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت ابو بکر نے یہ حدیث سنائی. توجہ فرمائیے گا، کہتے ہیں مجھے یہ حدیث ابو بکر نے سنائی، حدثنی ابو بکر، اور بیچ میں کہتے ہیں بس سادہ کا ابو بکر، اور ابو بکر سچ بولتے ہیں. یہ حضرت علی کہہ رہے ہیں مجھے ابو بکر نے یہ حدیث سنائی اور ابو بکر سچ بولتے ہیں. کیا حدیث ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا جو بندہ کوئی گناہ کرے پھر وہ وضو کر لے، نماز پڑھے، دو رکعتیں پڑھے، اور پھر اللہ سے استغفار کرے تو اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. یہ حضور نے فرما کر یہی آیت کریمہ پڑھی، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم. اور میرے بھائیو، یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ توبہ کی اور پھر گناہ ہو جائے تو اب توبہ نہیں کرتا، شرمسار ہے کہ میں کیسے توبہ کروں، مجھ سے تو توبہ ٹوٹ گئی. نہیں بھائی، کتنی ہی بار توبہ ٹوٹے توبہ ضرور کرے، استغفار ضرور کرے، لیکن نیت یہ نہ ہو کہ میں دوبارہ گناہ کروں گا، نیت یہ نہ ہو. لیکن اگر ہو جائے تو پھر توبہ کر لے. وہ جو مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، باز آ باز آ ہر آن کی ہستی، باز آ گر کافر و گبر و بت پرستی، باز آ جو کچھ ہو باز آ جاؤ، کافر ہو بت پرست ہو باز آ جاؤ. این درگہ ما درگہ نا امیدی نیس، یہ ہمارا دروازہ، یہ نا امیدی والا دروازہ نہیں ہے. گر صد بار توبہ شکستی باز آ، اگر تم نے 100 بار بھی توبہ توڑی ہے پھر بھی باز آ جاؤ. اور مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے ایسے نہیں فرما دیا، بلکہ انہوں نے بھی حدیث سے اس مضمون کو لیا. حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور حضور نے نقل کیا اللہ سے نقل کیا، فرمایا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اور وہ کہتے ہیں اللہم اغفر لی ذنبی، اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، اللہ ہو گیا، اللہ تو معاف کر دے. فقال اللہ تبارک و تعالی، اللہ کہتے ہیں میرے بندے نے گناہ کر لیا اور میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا رب بھی ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ اس کا رب گناہوں کو معاف کرتا ہے. میرے بندے سے گناہ ہو گیا، وہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے اور وہ رب معاف بھی کرتا ہے اور پکڑ بھی سکتا ہے. میرا یہ بندہ توبہ کر رہا ہے، میں نے اس کو معاف کر دیا. فرمایا کہ دوبارہ گناہ کرتا ہے پھر اللہ یہی کہتا ہے میرے بندے سے گناہ ہو گیا، وہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے، معاف کر بھی سکتا ہے اور پکڑ بھی سکتے ہیں اور مجھ سے معافی کا طلبگار ہے، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ حضور نے یہ دو دفعہ تین دفعہ یہ بات ارشاد فرمائی اور اس کے بعد فرمایا کہ پھر اللہ کہتے ہیں ارے میں تجھے معاف کرتا رہوں گا، اعمل ما شیتا، کرتے رہو جو چاہتے ہو، میں معاف کرتا رہوں گا، تم سے گناہ ہوتے جائیں تم معافی مانگتے رہو مانگتے رہو، تمہیں معاف کرتا رہوں گا۔ تو یہ دروازہ نا امیدی کا دروازہ نہیں ہے بھائیو، جتنی بار گناہ ہو جائے اتنی بار توبہ کی جائے۔ میں عرض کیا کرتا ہوں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیسے توبہ کریں، کیسے توبہ کریں، پھر گناہ ہو جائے گا، یعنی ڈر ہے کہ مجھ سے گناہ ہو جائے گا۔ تو میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ کو بھوک لگے تو آپ کھانا نہ کھائیں اس ڈر سے کہ پھر بھوک لگ جائے گی؟ کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ ناپاک ہو گئے لیکن آپ نے استنجا نہیں کیا، کہتے ہیں میں پاک کیوں ہو جاؤں، پھر استنجے کی ضرورت پیش آ جائے گی؟ ارے اللہ کا بندہ، جتنی بار گناہ ہو جائے توبہ کرتے رہو، جب وہ اللہ کہتے ہیں توبہ کرتے رہو تو ہمارا کیا جاتا ہے، لیکن نیت یہ کرو کہ آئندہ نہیں کروں گا، عزم یہ ہو۔ استغفار کے ساتھ مذاق نہ اڑاؤ، ارے توبہ کے ساتھ مذاق نہیں اڑاؤ۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے عجیب بات فرمائی، فرمایا کہ استغفارنا یحتاج الی الاستغفار، ہمارا جو استغفار ہے خود اس استغفار کے لیے بھی استغفار کی ضرورت ہے۔ اللہ میں نے توبہ کے ساتھ مذاق کرتا رہا، میں اس مذاق پر توبہ کرتا ہوں کہ میں کیسی عجیب توبہ کرتا رہا، ہاتھ میں تسبیح ہو استغفر اللہ بھی کہتا رہے، سیدھے ہاتھ میں تسبیح استغفر اللہ کہہ رہے اور الٹے ہاتھ سے رشوت بھی لے رہا ہے، اور ساتھ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، جھوٹ بھی بول رہے ساتھ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ارے نہیں بھائی، یہ توبہ کے ساتھ مذاق نہ کرو، استغفار کا استہزاء نہیں کرو، استغفار نہ یحتاج الی الاستغفار۔ فرمایا کہ ہمارے تو استغفار کے لیے بھی استغفار کی ضرورت ہے۔ اہل علم کہتے ہیں توبہ کی قبولیت کی تین شرطیں ہیں، پہلی شرط یہ ہے کہ گناہ سے رک جائے، دوسری شرط یہ کہ اس پر نادم اور شرمندہ ہو، اور تیسری شرط یہ کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم ہو۔ یہ تین شرطیں ہیں، گناہ سے رک جائے، گناہ پر نادم ہو، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم ہو۔ اور ایک چوتھی شرط بھی ہے، ان گناہوں کے لیے جن کی تلافی کرنا ضروری ہوتا ہے، چاہے وہ حقوق اللہ میں سے ہوں یا حقوق العباد میں سے ہوں۔ حقوق العباد میں تو خالی توبہ سے کام چلے گا نہیں، وہاں تو معافی کی ضرورت یا تلافی کی ضرورت، کسی کا حق کھا لیا اور اب آپ چاہتے ہیں کہ میں دو نفل توبہ پڑھ کر توبہ کر لوں اور اللہ مجھے معاف کر دے، نہیں ہو سکے گا۔ غریبوں کا خون چوستے رہیں، ان کی زمینیں اور ان کے پلاٹ اور ان کے مال ناجائز طریقے سے ہتھیاتے رہیں اور پھر حج کر کے آ جائیں اور سمجھیں کہ اللہ مجھ حاجی کو یہ سب ظلم اور زیادتی معاف کر دے گا، نہیں، غلط۔ نکال دیجئے اپنے ذہن سے اس غلط خیال کو، جس نے حقوق العباد دبائے ہیں، حقوق العباد دبائے ہیں، وہ حاجی بن جائے، نمازی بن جائے، تبلیغی بن جائے، مجاہد بن جائے، صوفی بن جائے، مولوی بن جائے، میں کہتا ہوں خدا کی قسم شہید بن جائے، تو یہ حقوق معاف نہیں ہو سکتے، حقوق العباد معاف نہیں ہو سکتے۔ میرے آقا نے فرمایا شہید کو بھی حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے، ہم نے ان کا معاملہ ہلکا سا رکھا ہوا ہے، جیسے چاہے ظلم کرتے رہیں اور جیسے چاہے دوسروں کا خون چوستے رہیں اور حقوق دباتے رہیں اور غصب کرتے رہیں اور لوٹ مار کرتے رہیں اور دو نفل توبہ پڑھ کے استغفار کر لیں اور اللہ معاف کر دے، نہیں، معافی مانگنی پڑے گی، جن کے ساتھ زیادتی کی ان سے تلافی کرنی پڑے گی، ان کے حقوق کی جن کے حقوق ضائع کیے۔ فرمایا کہ
والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، اور وہ لوگ کہ جب وہ غلط حرکت کر بیٹھتے ہیں یا اپنی ہی جان پر ظلم کر لیتے ہیں، ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی عظمت یاد آ جاتی ہے، اللہ کی ذات یاد آ جاتی ہے، اللہ کی پکڑ یاد آ جاتی ہے، اللہ کے احسانات یاد آ جاتے ہیں، میں کس مالک کی نافرمانی کر رہا ہوں یاد آ جاتا ہے. جب یاد آ جاتا ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، تو اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں. ایک بات جملہ معترضہ کے طور پر کہنا چاہتا ہوں، توبہ کی توفیق کیسے ہوگی؟ توبہ کی توفیق کیسے ہوگی؟ توبہ کی توفیق ہوگی جب دل کے اندر ندامت کا احساس ہوگا، گناہ کرنے پر ندامت کا احساس ہوگا، اور دل کے اندر ندامت کا جو احساس ہوتا ہے اس کی مختلف وجوہ ہیں، مختلف اسباب. میں تو قرآن کا خادم ہوں، اس لیے میں تو قرآن ہی کے حوالے سے بات کرتا ہوں، اور اللہ ساری زندگی اسی کے حوالے سے بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میری ناقص سوچ کے مطابق دل کے اندر گناہ کا احساس پیدا ہوگا اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی طلب پیدا ہوگی اور ہاتھ اٹھانے کی توفیق ملے گی جب قرآن کی تلاوت کرے گا، قرآن میں تدبر کرے گا، قرآن سے تعلق جوڑے گا، اور قرآن کے اندر اللہ کی صفات پڑھے گا، اللہ کی عظمت والی آیات پڑھے گا، اللہ کی انعامات اس کی نظر سے گزریں گی، تو پھر دل کے اندر گناہ پر ندامت کا احساس ہوگا اور توبہ کرنے کی توفیق ہوگی. میرے بھائیوں، میری بہنوں، قرآن سے تعلق جوڑو. میں مانتا ہوں، میں تبلیغ کو بھی مانتا ہوں، میں تصوف کو بھی مانتا ہوں، جہاد کو بھی مانتا ہوں، الحمدللہ کسی جماعت سے اور دین کے کسی شعبے سے قطعاً دوری اور بیزاری نہیں ہے، لیکن سب سے زیادہ ضرورت ہے اس مرکز سے تعلق قائم کرنے کی، قرآن سے.
www.dasquran.com
یہ مرکز ہے سارے کاموں کا، اور ہر ڈاکٹر کسی بیماری کی اپنے اپنے انداز میں تشخیص کرتا ہے، مگر مجھے اگر آپ حسن ظن کی بنا پر روحانی بیماریوں کے لیے ایک چھوٹا سا، ناقص سا، کمزور سا، حقیر ترین سا ڈاکٹر تسلیم کرے تو میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ امت کی روحانی بیماریوں، اخلاقی بیماریوں اور عملی بیماریوں کا علاج اور نسخہ شفا وہ صرف قرآن ہے. اور الحمدللہ میں اپنے دل میں یہ صفائی رکھتا ہوں، میں آپ کو اپنی ذات کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہتا، مجھے بڑا مان لو، پیر مان لو، لیڈر مان لو، نہیں، میں آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں. قرآن کے ساتھ، قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ اور قرآن کے ساتھ ساری دنیا کو جوڑنے کی کوشش کرو. تو اس کتاب سے اگر تعلق ہوگا، سچا تعلق، اگر ہم اس کی تلاوت کریں گے، تدبر کریں گے، اس سے محبت کریں گے، گناہوں پر ندامت ہوگی، احساس ہوگا اور توبہ کی توفیق ملے گی، ایمان میں مضبوطی آئے گی اور توبہ پر قائم رہنا آسان ہو جائے گا، آسان. تو فرمایا کہ جب ان سے، ایمان والوں سے گناہ ہو جاتا ہے، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے مغفرت طلب کرنے لگتے ہیں، اور آگے فرمایا وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہے. آپ بائبل اٹھا کر دیکھیں، کتاب یوحنا، اس میں لکھے کہ گناہ بخشنے کا اختیار وہ مسیح علیہ السلام کو اور ان کے نائبین کو، چاہے تو وہ کسی کا گناہ بخشتے اور چاہے تو نہ بخشے. اور قرآن کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا گناہوں کو معاف کرنے کا کسی کو بھی اختیار نہیں ہے. میرے نبی تو معصوم تھا، میرے حضور تو معصوم تھے، میرے آقا گناہوں سے پاک تھے، پاک، ایسے ایسے پاک
جیسے وہ بچہ پاک ہوتا ہے جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ پاک. میرے آقا تو گناہوں سے پاک تھے، لیکن اس کے باوجود آپ اٹھا کر دیکھیں سورۃ توبہ، اور یہ بھی آپ کی توجہ کے لیے کہہ رہا ہوں، قرآن کریم میں ایک مستقل سورت سورۃ توبہ. گناہگارو خوش ہو جاؤ، گناہگارو توبہ کرو. اللہ نے سورت کا نام ہی سورۃ توبہ رکھ دیا. اس سورت کے اندر وہ تین صحابی جو غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے تھے، اور 50 دن بعد ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان آسمانوں سے ہوا تھا، آسمانوں سے ہوا ان تین صحابہ کی قبولیت کا اعلان. اب اعلان کرنا تھا ان تین صحابہ کی توبہ کی قبولیت کا جو غزوہ تبوک میں شریک نہ ہو سکے، لیکن میرے اللہ نے پہلے اعلان کیا نبی کی توبہ قبول کرنے کا، پھر اعلان کیا سارے ایمان والوں کی توبہ قبول کرنے کا، اور پھر اعلان کیا ان تین کی توبہ قبول کرنے کا. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعۃ العسرہ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم. اے اللہ، اللہ نے توبہ قبول کر لی اپنے نبی کی اور مہاجروں کی اور انصار کی، ان کی جنہوں نے تنگی کی گھڑی میں میرے نبی کا ساتھ دیا، میں نے ان سب کی توبہ قبول کر لی. اور آخر میں فرمایا کہ ان تین کی بھی توبہ قبول کر لی جو غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے تھے. نبی کی توبہ کی قبولیت کا بھی اعلان، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ توبہ کرنا یا توبہ کی قبولیت کا اعلان ہو جانا کسی کے لیے شرمندگی کی بات ہے. ارے نبی کی توبہ کی قبولیت کا اعلان کیا جا رہا ہے، تو یہاں تو نبی بھی توبہ کا محتاج، اور بائبل کہہ رہی ہے نبی کو بخشنے کا اختیار، نبی کے نمائندوں کو بخشنے کا اختیار، اور قرآن کہہ رہا ہے نہیں، نبی بھی توبہ کرتے اور نبی کی توبہ بھی قبول ہوتی ہے. وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، اور وہ اپنے گناہ پر اپنی حرکت پر اصرار نہیں کرتے، اپنی حرکت پر اپنے گناہ پر اصرار نہیں کرتے. یہ ہے اہل ایمان. کون ہے جس کے بارے میں ہم کہیں گے کہ یہ اصرار کرنے والا نہیں ہے؟ سن لیں، جو گناہ ہونے کے بعد استغفار کر لے ہم کہیں گے کہ یہ اصرار کرنے والا نہیں ہے، اور جو گناہ کرتا جائے اور استغفار نہ کرے اس کے بارے میں ہم کہیں گے یہ ہے اصرار کرنے والا. ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے استغفار کیا اگر وہ ایک دن میں 70 بار بھی گناہ کرے تو اس کو اللہ کے ہاں اصرار کرنے والا نہیں کہا جائے گا. یہ ضروری نہیں ہے، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ واقعی 70 بار گناہ کرے، بلکہ کہنے کا مقصد یہ کہ بار بار گناہ ہو جائے پھر بھی استغفار کرتا رہے تو اللہ کے ہاں اسے اصرار کرنے والا شمار نہیں کیا جائے گا. لیکن جو استغفار کرتا ہی نہیں وہ ہے اصرار کرنے والا. اور ایک اصول ہے، لا صغیرتا مع الاصرار بلا کبیرتا مع الاستغفار. اللہ اکبر. اگر صغیرہ گناہ پر اصرار کیا جائے، بار بار صغیرہ کیا جائے، تو وہ صغیرہ نہیں رہتا، کبیرہ بن جاتا ہے. اور کبیرہ پر بھی اگر استغفار کر لیا جائے تو وہ کبیرہ تو کیا گناہ رہتا ہی نہیں ہے. لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار. تو فرمایا کہ ولم یصروا علی ما فعلوا، جو کچھ کیا وہ اس پر اصرار نہیں کرتے. وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں. آخر میں اللہ نے فرمایا کہ یہ اہل ایمان، یہ اہل تقویٰ جن کے اندر یہ 5 صفات پائی جاتی ہیں، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کی جزا مغفرت اور بخشش ہے ان کے رب کی طرف سے. وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اور ایسے باغات جن کے ساتھ نہریں جاری ہیں ان میں ہمیشہ رہیں گے. ونعم اجر العاملین، اور اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا. اللہ پاک کی پانچوں صفات ہمارے اندر بھی پیدا فرمائے تاکہ ہم بھی اس بشارت کے مستحق بن سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آج دن میں دو جگہ اور بھی درس تھا تو اللہ پاک نے اس درس کی بھی توفیق عطا فرما دی. یہ ایک اعلان یہ ہے کہ قرآن کے پیغام کو پھیلانے میں آپ بھی شامل ہوں. 100 گھنٹے کے بیانات جو کہ 5 پارے پر مشتمل ہیں ان کی سی ڈی اسٹال پر دستیاب ہے. 5 CD, 5 CD صرف 100 روپے میں. اپنے دوست احباب میں اس کو تقسیم کیجئے. 100 گھنٹے کے بیانات ہیں پورے 5 پارے اور 1 CD کی قیمت وہ صرف 20 روپے. تو بھائی 100 روپے کی 5 CD. تو آپ حضرات بھی زیادہ سے زیادہ اس سلسلے میں تعاون فرمائیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بہادر آباد میں ہر انگریزی مہینے کے دوسرے اتوار کو دن کے 11:30 بجے درس ہوتا ہے. انشاءاللہ العزیز اگلے اتوار کو وہاں درس ہوگا اور اس کا موضوع ہے اسلام کا نظام وراثت. اس کے پوسٹر, ہینڈ بل, یہ ساری چیزیں باہر اسٹال پر دستیاب ہیں. ضرور لے کر جائیے گا, اپنے علاقے میں اسے متعارف کرائیے گا. ایک دوسرا اعلان ہے کہ اسلام اور خاندانی منصوبہ بندی اور تعدد ازواج, یہ دو بھی بیانات ہوئے تھے بہادر آباد میں. ان کی کیسٹیں بھی باہر دستیاب ہیں اور بعض جو بیانات ہوئے وہ رسالوں کی شکل میں بھی آ چکے ہیں, وہ بھی باہر دستیاب ہیں. یہ ہمارے بھائی طارق قریشی صاحب فرماتے ہیں, ڈاکٹر عبدالحید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سکون قلب, یہ تبلیغ کی غرض سے قیمت خرید پر دستیاب ہے, باہر سے حاصل کی جا سکتی ہے. اللہ اکبر. فرماتے ہیں کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو میری امت کی امت کو عذاب دینا ہوتا تو انہیں قرآن اور رمضان کا مہینہ نہیں دیتا؟ میری نظر سے یہ حدیث نہیں گزری, اور اگر ہے بھی تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ مسلمان قرآن پر عمل کر کے اور رمضان کے حقوق ادا کر کے عذاب سے بچ سکتے ہیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ چونکہ قرآن دے دیا اور رمضان دے دیا, چاہے مسلمان قرآن کے حقوق پامال کریں اور رمضان کے حقوق اور عذاب پامال کریں بس یہ جنت میں ہی جائیں گے. یہ غلط سوچ. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا رحمان یا رحیم رحم فرما, یا کریم کرم فرما, یا تواب یا غفار یا غافر یا عفو یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ذوالجلال والاکرام, ہم اپنے سارے گناہوں سے, اے اللہ ماضی کی ساری غلطیوں سے سچے دل سے اللہ توبہ کرتے ہیں تو ہماری توبہ قبول فرما لے. اے اللہ ہم اپنے گناہوں پر نادم ہیں, شرمندہ ہیں, اور تیرے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا. اے اللہ معاف فرما دے. یا اللہ آج کے درس میں جتنے بھی بھائی جتنی بھی بہنیں شریک ہیں, اے اللہ سب کی توبہ کو قبول فرما لے. اے اللہ اس مسجد سے نکلنے سے پہلے میرے مولا, میرے خالق, میرے مالک, تو سب کی توبہ کو قبول فرما لے. اے اللہ گناہوں سے پاک فرما دے ہمارے دل, دماغ, آنکھیں, کان, زبان, اے اللہ سارا جسم, ہمارا خون, سارا جسم اے اللہ گناہوں کی نجاست سے پاک فرما دے. اے اللہ ہمیں اپنی توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو زندگی باقی ہے وہ تیرے حکموں کے مطابق اور تیرے سچے نبی کے سچے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اہل ایمان کی جو 5 صفات یہاں ہم نے پڑھی ہیں, اے اللہ یہ 5 صفات ہم کو عطا فرما دے. اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دے. یا رب یا الہ العالمین, جن بھائیوں نے جن بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا اپنی اپنی پریشانیوں کے لیے, اپنی بیماریوں کے لیے, اپنے عزیزوں کی بیماریوں کے لیے, یا اللہ ہم ان کے لیے بھی درخواست کرتے ہیں, اور جو ہم سے نہ کہہ سکے ان کے لیے بھی درخواست کرتے ہیں, اور جو درس قرآن کو پوری دنیا میں سنتے ہیں یا اللہ ہم ان کے لیے بھی درخواست کرتے ہیں. یا رب سب کو شفا عطا فرما دے, اپنے فضل و کرم سے شفا عطا فرما دے. یا اللہ جیلوں میں جو قید ہیں
ہسپتالوں میں بستروں پر پڑے ہوئے ہیں، گھروں میں پڑے ہوئے ہیں، اے اللہ تو سب کو شفا عطا فرما دے، یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، تو کرم فرما دے، تو رحم فرما دے، تو معاف فرما دے، ایمان والی زندگی عطا فرما دے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما دینا، ہمیں نیک بنا دے، ہماری اولاد کو نیک بنا دے، ہمارے متعلقین کو نیک بنا دے، اے اللہ ان دروس کے سلسلے میں جو حضرات جس انداز میں کوشش کرتے ہیں، یا اللہ تو ان کے خلوص کو جانتے ہیں، دنیا اور آخرت میں اچھا صلہ عطا فرما، یا رب یا الہ العالمین، ہم سب کو قرآن کریم کے سارے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرۃ حسنتا وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على رسوله وخير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وأهل بيته اجمعين، آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.
darsquran.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخوپوری صاحب کی آواز میں.
اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان، اور سمجھنے کے لیے آسان.
اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات.
اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون.
ہم تو نعت بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ.
محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی میں اپنا نصیب آ رہا ہے.
www.darsquran.com